لبیک یا سیدا،
لبیک یا
سیدا،
لبیک یا
سیدا،
یا
سیدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بر الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھے ملک محمد. پھر ایک صلوات پڑھے گا ملک محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم، جن بچوں نے، برادران نے اس فرش ازا کے بچھانے میں دامِ دہرا میں قدم سخن تعاون کیا، آپ تمام اہل ایمان جنہوں نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مطالب اس فرش ازا پر بیان ہوئے، پروردگار عالم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام بلقب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان کا قرب عطا فرمائے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور سید الشہداء کی زیارت سے بہرہ مند فرمائے، سب کی حاجات کو قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ملت تشیع کو اتحاد و انسجام کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں علماء کی اس سرپرستی میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے آمادہ فرمائے، مقام معظم رہبری کی صحت و سلامتی کے لیے، نظام ولایت کی حفاظت کے لیے، ملت تشیع کے اتحاد و انسجام کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے. پھر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یا مومنین اکرام، تشیع مکتب استقامت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، اور آج ہم اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اس اعتراف کے ساتھ کہ مطالب کما کہو جتنے بیان ہونے چاہیے تھے اتنے بیان کرنے کی سکت نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی اپنے اتمام پر پہنچ گیا. لہذا تبرکن و تیمنن آج چند ایک جملات مزید آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا، وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ فصلت کے، جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، اس کی تیسویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ بتحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس یہ اللہ ہمارا رب ہے کہہ دینا کوئی چھوٹا اعلان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز اسی اعلان کے ساتھ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہِ ابو قبیس پر گئے، اور جانے کے بعد رسول اللہ نے مشرکین مکہ کو دعوت دی اور دعوت دے کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اب جب بات آ گئی ہے تو کل کی مجلس سے مرتبط کرتے ہوئے چلیں، کل میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے میدان میں دشمن کو لے کر آئیں اور یہاں لا کر دشمن کے چہرے سے نقاب کو ہٹائیں، اور چند ایک امثال آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج جب بات آ گئی ہے تو ایک اور مثال دیتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کوہِ ابو قبیس سے کیا تھا، کس طرح ہم جدید وسائل سے اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ اعلان کوہِ ابو قبیس پر کیا تھا۔ کوہِ ابو قبیس مشہور و معروف مکہ کا ایک بلند پہاڑ تھا، یہ وہی کوہِ ابو قبیس ہے کہ جس پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حوالے سے جب جناب فاطمہ بنت اسد و حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے کہ پروردگار تو نے اولاد عطا کی ہے تو ہی نام رکھے گا، یہ وہی کوہِ ابو قبیس ہے کہ جس پر جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے جا کر عبادت کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پروردگار عالم نے وہاں ظاہر کیا۔ اس کوہِ ابو قبیس کے حوالے سے بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی، کیونکہ ایک بلند پہاڑ تھا، اس لیے بعض ثواب والی روایات بھی کہ مثلاً اگر یہ سونے کا ہو جائے، اگر یہ چاندی کا ہو جائے، اس طریقے کی امثال آپ کو اس کوہِ ابو قبیس سے ملیں گی۔ ہوتا کیا تھا کہ جب کسی کو وہاں پر اعلان کرنا ہوتا تھا وہ اس کوہِ ابو قبیس پر جا کر اپنے لباس کو پارا پارا کرتا تھا، اور لباس کو جیسے ہی پارا کرتا تھا پھاڑتا تھا تو لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہوتی تھی کہ کوئی خاص اعلان کرنے جا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کوہِ ابو قبیس کو خاص اعلان کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو طریقہ مشرکین کا تھا۔ توجہ رکھیے گا، رسول نے کوہِ ابو قبیس کو استعمال کیا، کوہِ ابو قبیس پر چڑھے اور بلند ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو متوجہ کیا، لیکن وہ جو طریقہ کار ان کا تھا نا زمانے جاہلیت کا مکہ والوں کا کہ وہ اپنے لباس کو پارا پارا کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، رسول نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ جب لوگ متوجہ ہوئے رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے آپ سب نے سن رکھا ہے، بچوں کو معلوم ہے، کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم اس کو تسلیم کرو گے؟ کہا ہم تسلیم کریں گے۔ پوچھا کہ اگر تم اس لشکر کو نہ دیکھو تو کیا کہو گے؟ کہا ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، لیکن اگر محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے تو لشکر آ رہا ہے، اگر محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں تو یہ لشکر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ وہی مزاج نہیں لگ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں غدیر کے پیغام کے لیے؟ توجہ رکھیے گا، کیا یہ وہی انداز نہیں ہے؟ اچھا رسول یہ ان سے کیوں اعتراف کہلوا رہے ہیں، کیوں ان کی زبان سے اعتراف کروا رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں نظر نہ آئے تو کیا مانو گے؟ کیونکہ رسول کو ایک اندیکھا خدا منوانا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسول کو ایک اندیکھا خدا، اب تک تو جن خداؤں کی یہ پرستش اپنے زام میں کر رہے ہیں ان کے مجسمے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں، ان کو عادت ہے خدا کے نام پر مجسموں کو دیکھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو توحید کا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہِ ابو قبیس پر سوار ہو کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ کہا ہم مانیں گے۔ کہا اچھا اگر تمہاری آنکھیں اس لشکر کو نہ دیکھیں، تو یہ بھی اعتراف لے لیا کہ چاہے ہم نہ بھی دیکھیں پھر بھی آپ کی بات کی تصدیق و تائید کریں گے۔ جیسے ہی یہ کہا نا رسول نے اتمام حجت کے بعد فوراً فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل۔ مقدمہ سمجھ رہے ہیں آپ، رسول نے ایک مقدمہ تیار کیا، رسول اللہ نے ایک زمینہ ہموار کیا، پہلے ان سے اعتراف لے لیا کہ میری بات پر کتنا اطمینان ہے، میری بات پر کتنا یقین ہے،
جب انہوں نے کہا اتنا یقین ہے کہ ہماری نگاہیں نہ بھی دیکھیں تو بھی آپ کے قول کی تائید کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے. اگر ان 360 بتوں کی جگہ ایک اللہ کی پرستش کروائی جاتی نا تو شاید ان کے لیے اتنا سنگین مرحلہ نہیں تھا, لیکن رسول نے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک سچے خدا کا جیسے ہی تعارف کرایا تو اب تک جو کہہ رہے تھے کہ یہ امین ہے یہ صادق ہے وہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ شاعر ہے یہ ساحر ہے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے. یہ مشرکین مکہ کا اعتراف تھا, لاغا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ شاعر ہے, نعوذ باللہ ان کے کلام کو مت سننا, یہ ساحر ہے ان کے کلام میں ایک اثر ہے. اب اسی انداز کو آپ لے کے چلیے میدان غدیر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب مشرکین نہیں ہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمین ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس سے بیدار ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. وہاں رسول کے سامنے مشرکین تھے, غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمین ہیں, اور ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں یہ خدا نے کہا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا؟ لوگوں کی تلواروں کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ کو, لوگوں کے حملے کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ کو, ڈر یہ تھا کہ یہ ہدایت سے پلٹ نہ جائیں, کیونکہ چشمہ رسالت نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا نا, تو وہ لوگ جو صادق کہہ رہے تھے, وہ لوگ جو امین کہہ رہے تھے, وہ لوگ جو اپنی امانتیں رکھواتے تھے, وہی ایسا پلٹے کہ کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دلیل کو, اسی انداز کو, اسی برہان کے انداز کو رسول اللہ غدیر کے میدان میں لے کر آئے اور کہا الستو اولا بکم من انفسکم, اے مسلمانوں کیا تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ پہلے اعتراف کروا لیا. قالو بلا, سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پس جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف کروایا نا, اعتراف کے فوراً بعد کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, پس جیسے میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں ویسے ہی یہ علی بھی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھنے والا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس یا علی, اس توحید سے معصومین علیہ السلام کی ولایت کا بہت گہرا ربط ہے. آپ نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی اس روایت کو سنا ہوگا, وہ حدیث جو امام رضا علیہ السلام نے مرو میں ارشاد فرمائی تھی, حدیث سلسلۃ الذہب یعنی سنہری سلسلے والی حدیث کہ جس میں ایک بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے. حدیث ہے امام رضا, حدیث قدسی ہے یہ, اور اس کے ناقل حضرات معصومین علیہ السلام ہیں, درمیان میں ایک بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے. بات ثقہ کی نہیں ہو رہی ہے, بات عصمت کے درجے کے راویوں کی ہو رہی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مرو پہنچے تھے, مشہور و معروف حدیث ہے, کیا کہا تھا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. دیکھیں معصوم کی ولایت کا اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ربط کیا ہے, اور اس ربط کو ہی سمجھنا ایک مومن کی ایک اہم ذمہ داری ہے تاکہ صحیح طریقے سے توحید کے معارف کو اپنے اندر جذب کر سکے, توحید کی معرفت اپنے اندر پیدا کر سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی معرفت اپنے اندر پیدا کر سکے. یہ سارے سلسلے امامت سے ہو کر گزریں گے. میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے, کیونکہ زمانے کا امام مبلغ توحید اس انداز سے ہے کہ اگر اب آپ کو علم خدا کو سمجھنا ہے تو اس کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے, اگر آپ کو دین خدا کو سمجھنا ہے تو اس کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک, اے اللہ مجھے اپنے وجود کی معرفت ادا فرما. کیوں؟ وَإِلَّمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكْ لَمْ عَارِفْ نَبِيَكْ. اگر مجھے تیرے ہی معرفت نہ ہوئی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت ادا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیرے نبی کی معرفت نہ ہوئی تو مجھے تیرے ولی اور تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما, کیونکہ اگر تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی زللت عن دینی تو میں تیرے اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی حجت کی معرفت اس قدر ضروری ہے. امام رضا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے. جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا, اللہ فرما رہا ہے, ناقل امام رضا ہے لیکن فرما خدا بند متعال رہا ہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے. جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا آمنا من عذابی, وہ عذاب سے نجات پا گیا. محمل آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد لوگوں نے اور سوال کیے امام رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بے شرطہا وانا من شروطہا, اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی, یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں؟ یعنی اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضرات معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اعتراف نہ کر لے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں یہ اعلان جو میری دائیں جانب بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے, من کنت مولا فہذا علی المولا, اس ولایت کو بیان کیا تھا. آگا میں پھر تکرار کروں گا کہ یہ ولایت فقط اس لیے رسول نے بیان نہیں کی تھی کہ میں آ کر اس کو ممبر سے بیان کر لوں اور آپ آ کر فرش عزا پر سن کر چلے جائیں. ایک دفعہ ولایت کا نظری پہلو ہے, دوسرا پہلو ہے عملی. جو سائنس سے وابستہ بچے وہ جانتے ہوں گے کہ آپ ایک تھیوری پڑھتے ہیں اور ایک پریکٹیکل پڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا سائنسی علوم میں, علوم تجربی میں تھیوری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے. دین کے بھی تمام معارف, دین کے بھی تمام معارف, ایک تھیوری ہمارے پاس موجود ہے, دوسرا پریکٹیکل ہمارے پاس موجود ہے. تھیوری کتابوں کے ذریعے, علماء کے ذریعے, واعظین کے ذریعے, خطبہ کے ذریعے, دلیل کے ذریعے, برہان کے ذریعے, عقل کے ذریعے, میں اور آپ اپنے لیے اس نظریے کو عقلی اعتبار سے حضور پیدا کریں گے اور اس کو حاصل کریں گے. لیکن جب عملی میدان میں ہوگا تو آپ کے اعضاء و جوارے بتائیں گے کہ آپ کتنے مواحد ہیں, آپ کے اعضاء و جوارے بتائیں گے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کرنے والے ہیں, آپ کے اعضاء و جوارے بتائیں گے کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو کیسے ماننے والے ہیں. تو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صرف نظری نہیں ہے, ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عملی بھی ہے. بس اس عملی ولایت میں میرے اور آپ کے اعضاء و جوارے خود گواہی دیں گے روز قیامت کہ کتنا علی کی ولایت کو اپنی آنکھ پر, اپنے کان پر, اپنے زبان پر اور اپنے وجود پر نافذ کیا. عمل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ عملی ولایت, عملی ولایت پروردگار عالم, عملی ولایت رسول اللہ, عملی ولایت امیر المومنین ائمۃ معصومین علیہ السلام اگر میرے اور آپ کے وجود سے نہ جھلکے تو آگا اس پر عمل کون کرے گا؟ کس کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں؟ کس کے لیے روایات معصومین علیہ السلام ہیں؟ بس مکتب تشیع نے اس عملی ولایت کے ذریعے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے. سخت سے سخت میدان ہو, سخت سے سخت مشکل ہو, ایک دفعہ یا علی مدد کہہ کر جو آگے بڑھے ہیں نا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے. یہ جو یا علی مدد میرے اور آپ کے دلوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے نا, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جب دل میں راسخ ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑے طوفان سے پھر ڈرتا نہیں ہے, پھر آگے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب دو پرسیپشنز ہمارے سامنے, دو نظریات ہمارے سامنے, اور چاہوں گا کہ دونوں نظریات کو بڑے احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں, کیونکہ اب معاملہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے اچھا ہے کہ دونوں نظریات بیان ہوں. دیکھ, ایک نظریہ ہے کہ میں ولایت کو ممبر سے تو بیان کروں, میں ولایت کے قصیدے تو پڑھوں, میں ولایت کے لیے کتابیں تو لکھوں, ولایت کے لیے احادیث اپنے جوانوں کو سناؤں, ان کو بتاؤں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا ولایت کے حوالے سے ہی یاد رکھیے گا, یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کا میں اور آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے, سوال ہے, ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا, اس من کنت مولا میں اس مولا کے معنی ہم محبت کے لیتے, اس مولا کے معنی ہم محبت کے لیتے, مودت کے لیتے, کیا معنی لیتے ہیں, یعنی جس کا میں حاکم ہوں, سرپرست ہوں, آقا ہوں, مولا ہوں, اس کے علی سرپرست, آقا, مولا, یہی معنی لیتے ہیں نا سارے شیعہ, اس میں کوئی فرق نہیں, سب شیعہ یہی معنی لیتے ہیں. اچھا بعض اہل سنت کے گروہ بھی یہی معنی لیتے ہیں, مزیدار بات یہ ہے اہل سنت کا جو گروہ ایک تفضیلی کہلاتا ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کا قائل ہے, وہ حاکمیت کی کون سی حاکمیت کا قائل ہے, ظاہری حاکمیت کا نہیں, فرق ہم میں اور ان میں یہاں پر آ کر جو ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ ظاہری حاکمیت کا قائل نہیں ہے, مانوی حاکمیت کا قائل ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عالم معنی میں کون و مکہ میں ولایت تکوینی رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں. میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از رسالت معاذ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیعوں کا عقیدہ کیا ہے, بعد از رسالت معاذ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سب سے افضل, علم میں بھی, تقویٰ میں بھی, فضیلت میں بھی, شجاعت میں بھی, کرامت میں بھی, عطا میں بھی, سخا میں بھی, اور سیاست میں بھی. یعنی علی کی موجودگی میں کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ علی کو آ کر مشورہ دے, جب علی موجود ہے تو علی سے رہنمائی لینا امت کی ذمہ داری ہے, یہ ہے عقیدہ تشیع. توجہ سے سنیں, یہ ہے عقیدہ تشیع. کیا ہے عقیدہ تشیع, آگاہ تکرار کر رہا ہوں اور بار بار اس کی تکرار کیا کریں کیونکہ یہی ہماری بنیاد ہے. ولایت امیر المومنین یعنی کیا, کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول بنفس قرآن, ابن عم رسول خدا, وصی برحق رسول خدا, خلیفہ بلا فصل وصی رسول خدا, وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی ولایت کو رسول اللہ نے غدیر میں بیان کیا, یعنی جس طرح سے جس معنی میں میں مولا ہوں ان تمام معنی میں علی ابن ابی طالب کو بھی مولا مانو, ان تمام معنی میں بغیر کسی کمی کے, ان تمام معنی میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مولا مانو. اور یہ مولائیت کا جو اعلان غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, اس سے پہلے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اور اپنی نسبت کو بیان کر چکے ہیں. ایک مقام پر تبوک کے موقع پر فرمایا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کیا نسبت تھی, جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں نا تو صد در صد سانچے کو اس میں بٹھالتے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو حدیث تشبیہ میں اور حدیث منزلت میں آپ اور میں یہ حدیث سنتے ہیں, رسول کی حدیث ہے نا, شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, جا کر کے دیکھ لیجئے, تقریباً تمام بڑے مدارک کے اندر یہ روایت موجود ہے, اتنی مشہور ہے کہ زبردست خاص و عام ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت حضرت موسیٰ کی امامت جیسی تھی, ایسی امامت تھی رسول اللہ, اگر رسول اللہ کی امامت کو جا, رسول اللہ سید و سردار, آقا اور مولا, سید الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کے ساتھ کیا تقابل, لیکن رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری اور علی کی نسبت کیا ہے. جس طرح موسیٰ جب طور پر گئے تھے توجہ رکھیے گا, جس طرح موسیٰ جب تور پر گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے, قوم نے ہارون کی بات کو نہیں مانا, اپنی مرضی سے ایک بچڑے کو تیار کر لیا. رسول اللہ شاید یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد علی کی ماننا, اپنی مرضی سے کچھ تیار مت کر لینا. سن رہے ہیں آپ, میرے جانے کے بعد اپنی مرضی سے کچھ تیار نہیں. یہ ہے تشبیہ, اس کو کہتے ہیں شباہت. یعنی جیسے وہ ایک ہادی چھوڑ کر گئے تھے نا, میں بھی ایک ہادی چھوڑ کر جا رہا ہوں. خبردار جو اس ہادی سے سرپیچی کی, اس کی بات کو نہ مانا, اس کے فرمان کی طرف توجہ نہیں کی. تو اب آپ کو آپ کی توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں, ایسا نہیں کہ جو انداز تکلم حضرت موسیٰ کا تھا وہی انداز تکلم رسول اللہ کا تھا, نہیں, بلکہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی ایک نسبت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اذہان کو قریب لا رہے ہیں کہ تمہیں اطاعت کیسے کرنی ہے, اور اگر علی کی اطاعت نہ کی تو وہی حال ہوگا جو اس قوم کا ہوا تھا. سمجھے آپ تشبیہ کے معنی, شباہت کے معنی آپ سمجھے. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو دقت کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, ولایت کے لیے. میں اور آپ صدیوں سے, یعنی یہ وہ مدرسہ ہے جس کے لیے میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں, یہ فرش ازائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں آنے والا کم سن بچہ بھی نا صدیوں کا درس لے کر جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں جب مجالس میں ڈسکشن ہونا تو مجلس عزا کا تو فرش عزا پر بیٹھنا, اس پر آ کر گریہ کرنا, اس پر آ کر ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کا ہونا, یہ باعث ثواب, بلکہ اس کے ثواب کو میں اور آپ درک بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ثواب ہے کیا. یعنی ایک آنسو کے اندر طاقت اور قوت کیا ہے کہ جو تمام آتش جہنم کو سرد کر دے, روایات ہے ہمارے پاس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ ذرا اپنے رویے کو بھی اس جانب پرکھتے چلیں کہ دیکھیں یہ فرش عزائے حسین ہے, آپ کے پاس چھوٹا بچہ, آپ لوگ کے پاس یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بچوں کو جب آپ نے اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا, ابتدا میں جب یہ بچے جاتے تھے کنڈر گارڈن وغیرہ میں, نرسری میں, چھوٹی کلاسز میں, تو ٹیچرز کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا, ان کو کچھ دیر کے لیے کھلایا جاتا تھا, پھر ان سے کھیل کود کروایا جاتا تھا, ایک دو لفظ پڑھا دیے جاتے تھے, ایسا ہی تھا نا آگا. پھر یہ بڑی کلاس میں آئے تو کیا ہوا, پینسل پکڑنا سکھائی, پھر اس سے بڑی کلاس میں کیا ہوا, قلم پکڑنا سکھایا, پھر اس سے بڑی کلاس میں آئے تو کیا ہوا, پھر بورڈ پر لکھ کر ٹیچر جو ہے مثال دیتا تھا, پھر اس سے بڑی کلاس میں آ گئے تو کیا ہوا, اب ٹیچر لکھ کر نہیں بتاتا, یہاں سے بولتا جاتا ہے, بچہ لکھتا جاتا ہے. پھر اور بڑے درجے پر پہنچ گئے, پہنچتے پہنچتے ڈاکٹریٹ کی منزل پر پہنچے, اب خود تھیسس لکھ کر لانا ہے, تیار کر کے مسودے کو دینا ہے, اس کے بعد طے ہوگا کہ تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا. یہی ہے نا آغا, یعنی بچے کی سطح اور اس سے تھوڑے بڑے کی سطح اور اس سے تھوڑے بڑے کی سطح اور سب سے بڑے کی سطح بالکل مختلف. ایسا ہی ہے نا دنیاوی اعتبار سے. فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچیے آپ کہ اسی ایک فرش پر بچہ بھی موجود, نوجوان بھی موجود, جوان بھی موجود, کوہن سال بھی موجود, بزرگ بھی موجود, مرد بھی موجود, زن بھی موجود, تمام موجود ہے. بس یہاں سے بیان ایسا جانا چاہیے کہ بچہ اپنے لیے اطاعت کے کوئی گوہر لے, جوان اپنے لیے ولایت کے کوئی گوہر لے, بزرگ اپنے لیے اطاعت کا کوئی نمونہ عمل لے کر جائے. بس جب فرش عزا پر سب کے لیے کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوگی, کوئی نہ کوئی نمونہ عمل ہوگا, تو پھر قوم آپ کو یوں نظر آئے گی یوں نظر نہیں آئے گی. مل کے صلوات پر محمد و آل محمد. تمہیں دو پرسپشن بیان کر رہا تھا, اللہم صل علی محمد و آل محمد. معاملہ فرش عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہو, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو, اور ذکر کی تاثیر, اس ذکر کی تاثیر کہ جب آپ دو لوگ بھی بیٹھے نا, اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر مجلس عزا اس محفل میں نہ ہو تو روایات میں ہے کہ وہ محفل ملائک کے نزدیک منفور محفل ہے، یعنی ملائکہ کو ایسی محفل پسند نہیں ہے جہاں دو مومن جمع ہو اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہو. اس لیے کم از کم جب آپ دو دوست باہر بیٹھا کریں نا یا کسی بھی مقام پر جائیں تو کم سے کم ایک صلوات کے ذریعے اپنی محفل کو ملائکہ کی پسندیدہ محفل ضرور بنایا کریں. اچھا اسے ہوگا کیا؟ اس کے معنوی اثرات یہ ہوں گے کہ خود بخود انسان کے دل کے اندر محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام جوش مارے گی، اور جب انسان محبت کی منزل پر آتا ہے نا تو پھر انسان اطاعت کی منزل پر آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان محبت کرتا ہو لیکن محبوب کی اطاعت نہ کرے، ممکن نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے حب کے حوالے سے اور بغض کے حوالے سے بڑا کلیئر فلسفہ بیان کیا ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، تاکہ جس کی محبت تم کرو گے وہ تمہیں اللہ کے قریب لے جانے والا ہو، اور جس سے بغض تم رکھو گے تو وہ تمہیں یہ بات بتانے والا ہو کہ اگر اس کے پاس گیا تو میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے یا نہیں؟ یہی ہے الحب للہ والبغض للہ، حب بھی اللہ کے لیے بغض بھی اللہ کے لیے. یہ حب اور بغض جو اللہ کے لیے وہ کیا ہے آپ کے مکتب سے زیادہ بہتر انداز سے کوئی نہیں جان سکتا. لوگ آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بڑھاتے گھٹاتے، بھائی تشیع تو ہوتا ہی وہ ہے جو نہ بڑھائے نہ گھٹائے. شیعہ نہ غالی ہوتا ہے نہ مقصر ہوتا ہے، شیعہ تو وہی ہے نا جو نہ بڑھائے نہ گھٹائے. شیعہ وہی ہے کہ جس کو اس نے بڑھایا ہے اس کو بڑھا ہوا مانے، اور جو خود ان کی نافرمانی کر کے رضی دلتوں میں چلا گیا اس کو کسی مقام پر نہ مانے. یہ تشیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس طرف توجہ رکھے، فرش اعضا دو پرسپشنز. ایک نظریہ، آپ آئیں آ کر بیٹھے مجلس اعضا کو آباد کریں، گریہ کریں، آنسو بہائیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنیں، مجلس سے باہر نکلیں، تبرک لیں، آنکھوں سے لگائیں، اپنے راستے پر جائیں. ایک نظریہ ہے، یہ ثواب اس میں ہے، ثواب کی کسی قسم کی کوئی نفی نہیں ہے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ثواب ہے. ایک نظریہ ہے کہ ولایت کو بیان کریں کتابوں میں، ولایت کو بیان کریں خطابوں میں، ولایت کو بیان کریں قصائد میں، ولایت کو بیان کریں اشعار میں، ثواب ہے اس کا بھی، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ایک نظریہ اور ہے کہ وہ حکیم جب کوئی بھی کام میرے اور آپ کے سپورٹ کرتا ہے، بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن حکمت تو کوئی نہ کوئی ہے، اثر تو کوئی نہ کوئی ہے. اور خصوصاً اگر بات مجلس اعضاء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو کہ جس کے لیے اتنی تاکیدات. ہمارے عرفا کی آپ تاکیدات دیکھیے، بعض مراجع ہمارے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب تک خدا کا رزق کھا رہے ہو نا فرش اعضاء حسین ابن علی سے دور نہ ہونا. آیت اللہ مرشی نجفی، میرا وہ سیاہ لباس جو محرم و سفر میں پہنتا ہوں اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا. اگر اس سیاہ لباس کے اندر کیا معنویت ہے؟ اس رومال کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ دو رومال جو ساتھ چلتے ہیں، ایک انسان اپنے دوسری رتوبت پہنچے، ایک رومال مخصوص آنسوؤں کے لیے کیوں آگا کہ اس آنسوؤں کے اندر کیا ایسی معنویت ہے؟ وہ معنویت مجھے اور آپ کو روز قیامت جا کر نظر آئے گی، اور اس دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ان آنسوؤں کی وجہ سے دشمن کتنا خائف. بس یہ فرش اعضاء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نظریہ کہ کیا آئیں، نظری اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو سمجھیں، اپنے روح کے قالب میں ڈھالیے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حرارت لے کر یہاں سے جائیں. اچھا جب یہ حرارت لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر میدان کو میں اور آپ کھڑے ہو کر وہی ڈکلیئر کریں گے؟ نہیں، تجزیہ و تحلیل کی قوت آئے گی کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے اور کہاں نہیں کھڑا ہونا، مجھے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، مجھے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. یہ فرض ازائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ طول تاریخ میں جو نام مختلف لوگوں کے آپ کے سامنے ہے نا, کہ حجاج جیسا صفاق ہو اس کے سامنے ایک تن و تنہا عورت جس کا نام تاریخ نے حرہ لکھا ہے, وہ آئے اور آ کر حجاج سے گفتگو کرے اور اس کو زیر کر دے, ذلیل کر دے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اس دشمن علی کے سامنے بیان کرے. یہ کہاں آپ کو نظر آئے گی جرات, یہ کہاں آپ کو نظر آئے گی استقامت؟ یہ استقامت آپ کو اسی فرش اعضا سے نظر آئے گی, یہ استقامت اسی فرش اعضا سے ملے گی. جو امام خمینی نے کہا تھا نا, ما ہرچ داریم از سید الشہدا داریم, کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سید الشہدا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. آقا یہ فرش اعضا کا مانوی تبرک ہے جو جرات کی صورت میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے, کہ اگر بم بلاسٹ بھی ہو تو علم کو نہیں گننے دیتے, علم کو تھامے ہوئے آخر تک پہنچاتے ہیں. میں نے یہ مثال دی تھی آپ کے سامنے, یہ فرش اعضا کی جرات ہے. آقا چند ایک مثالیں دی تھی نا میں نے آپ نے آپ کے سامنے. ماں بچے کے لیے کفن مانگ رہی ہے, کیوں؟ علی اصغر کا فدائی بناؤں گی. ہے کسی میں اتنا حوصلہ؟ ہے کسی اور ماں میں اتنا حوصلہ کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے؟ اس قوم کا مزاج فرش اعضا نے ایسا بنا دیا ہے کہ مائیں بچے جوان اس لیے کرتی ہے کہ حسین کی راہ میں قربان ہو. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا جرات بڑھائی, کیسی استقامت دی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا. آئی حجاج کی بارگاہ میں, حجاج کے سامنے وہ مومنہ, اور جب وہ حجاج کی اس نحس وجود کے سامنے آئی ہے تو کمال ولایت سے سرشار ہو کر اس نے آ کر اس ولایت کی بارگاہ میں اپنے ایفائے عہد کو ادا کیا. حجاج نے تن سے اس سے پوچھا کہ میں سنتا ہوں کہ تم علی ابن ابی طالب کو افضل مانتی ہو. چند ایک اسامی لیے. کہا حجاج کیسی باتیں کر رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حجاج نے کہا کہ اگر اس پر دلیل نہ دی افضلیت علی پر. حجاج کی صفاقیاں آقا بڑی مشہور تھی. یہ آج ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں نا حجاج کے جرائم, تو واقعا روکتے کھڑے ہو جاتے. ایسا ظالم اور صفاق آدمی تھا. اس کے سامنے مومنہ آ کر کہہ رہی, ہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو باپ فضیلت مانتی ہوں, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں, اور ڈنکے کی چوٹ پر مانتی ہوں. دلائل دیے. اس کے بعد جب کچھ بن نہ پڑا نا, تو ایک مرتبہ دو خواتین کے اور ایسے ہی واقعات موجود ہیں. یہ جرات, یہ الہام کہاں سے لے رہے ہیں؟ جب کچھ بن نہ پڑا تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر نفرین, اور اگر اپنے ولی کی مرضی سے آئی ہے یعنی شوہر کی مرضی سے تو اس پر نفرین. تو جانتے ہیں اس نے بڑھ کر کیا کہا؟ کہا کہ میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرتی, بس یہ بتاتا جا کہ یہ قانون فقط میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے. یہ قانون سے میں آگا, جرت چاہیے صفاق کے سامنے اس طرح سے کلام کرنا, یہی اصل تولی اور تبری ہے. میں آپ کے سامنے بول کر چلا جاؤں, ساتھ میں محافظ موجود حفاظت کرنے, کون سا بڑا کمال کیا ہے؟ جرت چاہیے شام میں ابو ذر کی طرح علی کے فضائل پڑھنے کے لیے, جرت چاہیے دار پر میثم تمار کی طرح علی کے فضائل پڑھنے کے لیے. یہ افراد ہیں جنہوں نے استقامت کی تو علی کے فضائل آج ہم تک پہنچے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ افراد ہیں طول تاریخ میں, یہ لوگ موجود ہیں. سن رکھا ہے نا آپ نے, صدام کے دور میں ایک شخص نے کہا, صدام نے کہا کہ اگر کسی نے زیارت کی تمنا کی تو میں گولی مار دوں گا. اس شخص نے سب سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کیا. رات کو کسی نے خواب میں دیکھا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم کی چھاؤں میں ہے, بہترین خواب دیکھا. یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو آج میں اور آپ مشی کر رہے ہیں نا, استقامت مانگتی ہے. یہ جو آج میں اور آپ مشی کر رہے ہیں نا, یہ مشی استقامت کی راہ میں ہموار ہوئی ہے. یہ نجف سے کربلا کا راستہ جس میں ہم بڑی شاندار طریقے سے جا کے موقف لگاتے ہیں, زائرین کی خدمت کرتے ہیں, یہ کچھ لوگوں کی استقامت کے نتیجے میں میں اور آپ اس نہج پر پہنچے ہیں کہ آپ بڑی آسانی سے کربلا جائیے, جا کر وہاں پر موقف لگائیے, تبلیغات کیجئے, لوگوں کو کھانا کھلائیے, لوگوں کو پانی پلائیے, لوگوں کے پیر دبائیے. یہ خدمت کا موقع فراہم کرنے والے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے ان خونی درندوں سے مقابلہ کیا, لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا, حسین کے زائرین کے لیے کو ہموار کیا. آج ان کا تذکرہ اگر میں اور آپ نہ کریں تو کس کا کرے آقا استقامت کے باب میں؟ کہاں ہوگا ان کا تذکرہ, کس جگہ کیا جائے گا؟ مجھے بتائیے. مجھ سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ مولانا اس کے لیے آپ الگ سے کچھ رکھیے, تو آقا میں اگر حسین کے غلاموں کا تذکرہ حسین کے ممبر سے نہ کروں, پھر کس ممبر سے جا کر حسین کے غلاموں کا تذکرہ کروں جو حسین کی خاک پر بلکہ حسین کے زائرین کے قدموں کی خاک پر اپنی جوانیوں کو قربان کر دے؟ کہاں سے ملے گا آقا ایسا جذبہ؟ کہاں سے آئے گا ایسا جذبہ؟ یہ جذبہ کربلا دے گی, یہ جذبہ فرش آزاد دے گی, یہ جذبہ اسی فرش سے پیدا ہوگا نا آقا. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی آپ کلمات کو سنیے, کس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں. بریر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں لقد من اللہ بکا علینا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ کے سبب تو اللہ نے ہم پر ایسا احسان کیا ہے, ایسا احسان کیا ہے کہ جس احسان کو ہم نہیں چکا سکتے. یہ کیوں بریر کہہ رہے ہیں آقا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربانی دینے کا سلیقہ اور اس چاشنی کو بریر سمجھتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے واضح کروں آقا, دیکھیں جو باہر افراد ہیں نا, باہر سے مراد جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے, وہ جب ہماری طرف دیکھتے ہوں گے نا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے. سوچتے ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ قوم سختیاں برداشت کر کے پورے سال پیسے جمع کرتی ہے کہ حسین کے نام پر خرچ کرے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے آقا؟ آپ کے خاندان میں ایسی کئی ایک مثالیں ہوں گی کہ وہ بزرگ خواتین اپنے مہینے کے راشن میں سے, مہونے میں سے, خرچے میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھتی ہیں کہ حسین کا عشرہ کر سکیں. یہ بڑے نابغہ لوگ ہیں آقا, انہی کے وجود کی برکت سے ہم حسین حسین سے آشنا ہوئے ہیں. جا کر اپنی ماؤں کے, اگر خداوند متعال آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے موجود ہیں, ہم سب کی ماؤں کو اللہ زندہ رکھے سلامت رکھے, کہ جنہوں نے ہمیں تمیز سکھائی کہ کیسے فرش عزا پر آنا ہے, کیسے حسین کی بارگاہ میں آداب بجا لانے ہیں, کیسے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو دل کے اندر اتارنا ہے, آغوش میں لے لے کر جو مائیں پھرتی ہیں نا یہ بچوں کو, یہی تربیت ہے کہ ان بچوں کو حسینی بناتی ہیں مائیں. اس کو ہم معمولی کام نہ سمجھیں جو مائیں اپنے خرچے میں سے اپنی چیزیں بچا کر, اپنے اخراجات کو روک کر, اپنے بچے کے دودھ کا خرچہ بچا کر, جو زہرا کے لال کے ماتم کے لیے جمع کرتی ہیں نا, بڑی بازش مائیں تھیں آغا, ان کے ذریعے کربلا ہم تک پہنچ گئی. یہ جو سکھا کر گئی ہیں نا ہمیں عزاداری کا ادب, اس ادب کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھی ہے. یہ ادب مجھ سے اور آپ سے جدا نہ ہو, یہ ممبر مجھے اور آپ کو مؤدب بناتا ہے. اس ممبر سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا ہم سیکھتے ہیں, اس مرثیے کی وجہ سے ہمارے لہجے کے اندر شیرنی اترتی ہے. ان بزرگان کی قربانی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ایک مہذب معاشرہ دنیا کو مل رہا ہے فرش عزائے حسین کی وجہ سے. یہ جو ازخانوں کی حرمت ہماری ماؤں نے سکھائی ہے, آپ اس کے پیچھے کا فلسفہ جانتے؟ آپ کی ماؤں نے بھی سکھایا ہوگا, خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو کہ جو اپنے بچوں کو آداب ازا سکھاتی ہیں, اور جن کی مائیں گزر چکی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا سکھایا آقا ہماری ماں نے کہ خبردار میرے لال ازخانے کو پشت نہ دکھانا, ہم نے محض سمجھ لیا رسم ہے یہ؟ نہیں, ماں اس کے پیچھے گویا ایک پورا نظریہ دے رہی ہے, اے میرے لال آج تو حسین سے منسوب ازخانے کو پشت دکھانے کی جرات نہیں کرتا میری تربیت کی وجہ سے, کل جب فرزند زہرا آئیں گے تیری مجال ہوگی کہ تو ان کو پشت دکھا کے جائے. سزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فلسفے اور حکمت کو سمجھیے جو ہمارے دل کے اندر راسخ کر دی گئی ہے نا. یہ ازائی میکینزم ہے, اس میکینزم کے تحت دیکھیے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ فرش عزا پر آ کر سنیں, میرے دل میں کس نے ڈالا کہ میں آ کر خطابت کروں, مرثیہ خان کے دل میں کس نے ڈالا کہ آ کر مرثیہ پڑھے, نوحقان کے دل میں کس نے ڈالا کہ وہ نوحقانی کرے؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فرد فرد ایک دوسرے کی تکریم کرے، فرد فرد مکتب حسینی کا مبلغ ہے، صرف امامہ بے سر افراد مبلغ نہیں ہے، یہ جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی حسینی افکار کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں، وہ جو نحو پڑھنے والے آتے ہیں نا وہ بھی حسینی افکار کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں، اور آپ عزادار بھی اپنے سیاہ لباس کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ہمارے ایک گھنٹے کی گفتگو نہ ہو۔ آپ جب یہ سیاہ لباس پہن کر روڈ پر نکلتے ہیں نا، کسی بس میں سوار ہوتے ہیں، کسی ٹرانسپورٹ میں سوار ہوتے ہیں، ہم ایک گھنٹے میں سمجھائیں گے کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا، آپ کا سیاہ لباس اور آپ کا چہرہ ایک لہجے میں دنیا کو بتا دے گا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ میکینزم ہے ایک عزا کا، اس کی تکریم تعظیم لازم ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارا معاشرہ ایک ایک شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا نظریاتی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، آپ میرے نظریے سے اختلاف کریں، حق ہے آپ کا، ممکن ہے میں آپ کے نظریے سے اختلاف کرتا ہوں، ممکن ہے آپ عزاداری کا مقصد صرف گریہ مانتے ہو، میں اس گریہ کے ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاومت کو بھی دیکھتا ہوں، عین ممکن ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے تشیع شیعہ ہونے یا امام کے ساتھ مخلص ہونے میں شک کریں۔ پوری قوم امام کے ساتھ مخلص ہے، اور اسی خلوص کے ذریعے مجھے اور آپ کو اس کاروان کو حضرت بقیۃ اللہ العظم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے کہنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ کوئی دور تشیعوں کے لیے آسان نہیں تھا، مزید ادوار مزید سخت آتے جائیں گے۔ میں اور آپ متوجہ رہیں مکتب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، متوجہ رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جو میدان میں ہوگا نا آغا، جو کام کر رہا ہوگا۔ آج مجلس کا تھوڑا سا فارمیٹ اس انداز کا ہو گیا جو گفتگو میں بدل گیا، لیکن سنتے جائیے کہ جو بھی میدان میں ہوگا، جو بھی میدان میں آئے گا، بالآخر جو آئے گا جو کچھ کرے گا غلطی بھی اسی سے ہوگی، اس سے تو نہیں ہوگی جو میدان میں آ ہی نہیں رہا۔ ایک بچہ کام کر کے دکھائے گا، غلطیاں تو اسی کے کام میں نکلیں گی نا جو کر کے دکھائے گا، جو اپیئر ہی نہیں ہوا، جو جس نے رجسٹریشن ہی نہیں کروائی، جو میدان میں آیا ہی نہیں، جس نے داخلہ ہی نہیں لیا، آپ یہ کہیں کہ اس سے تو نہیں ہو رہی، تو جناب وہ آ کہاں ہے؟ جو آ رہا ہے اسی سے غلطیاں ہوں گی نا۔ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے سب کو معلوم ہے، جائیے بات کیجئے، بیٹھیے، شیعت میں شک نہ کریں، شک نہ کریں، محبت میں شک نہ کریں۔ حق نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ جب تک کھل کر مفاہیم میرے اور آپ کے سامنے نہ آ جائیں میں کسی کے دل میں جھانک کر کہوں کہ یہ مجھ سے کم شیعہ ہے، حق نہیں ہے میرے پاس، نہیں دیا معصومین علیہ السلام نے یہ حق مجھے، کچھ پیمانے دیے، ان پیمانوں پر دیکھیے، ان پیمانوں پر پرکھیے، جب اس منزل پر انشاءاللہ آ جائیں گے آغا ہم، ایک دوسرے کا احترام باقی رہے تو یقین جانے بڑے سے بڑا میدان طے ہو جائے گا، بڑے سے بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ یہ طول تاریخ میں افراد جو اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام تھے، انہوں نے جس انداز سے قربانی دی ہے، ان کی قربانی کی طرف نگاہ رکھی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں۔ ہم غیبت کے زمانے میں ضرور ہیں آغا، اور غیبت کا زمانہ سخت بھی ضرور ہے، لیکن یقین رکھیے کہ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کا امام موجود ہے، اگر اس کا لطف نہ ہوتا تو دنیا مجھے اور آپ کو مسل کے رکھ دیتی، اور امام بھی جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مرکز دیا ہے، اس مرکز سے مجھے اور آپ کو مربوط رہنا ہے، اور اگر اس مرکز سے مربوط نہیں رہا جا رہا، اگر اس مرکز کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں، یا اگر معلومات ہیں صحیح معلومات نہیں ہیں، کم سے کم اتنا انتظار کر لیجئے کہ جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں، اتنا تو صبر ہو سکتا ہے۔ اتنا صبر کیجئے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا احترام کرے, ایک ماتمی دوسرے ماتمی کا احترام کرے, ایک نمازی دوسرے نمازی کا احترام کرے, اپنی نمازوں کو کم جانے, دوسروں کی نمازوں کو مقبول جانے, اپنی عبادتوں کو فخر کی نگاہ سے نہ دیکھے, دوسرے پر رش کرے. جب یہ معاملہ آ جائے گا نا آغا, تو پھر ہماری نظر میں صرف اہل بیت ہوں گے, صرف اہل بیت, صرف اہل بیت. پھر جب جنگ بدر کے قصے سنتے ہیں نا, کہ شہدا کے سرحانے پانی لے کر آئے, کہا کہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو, اور آخری شہید تک پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ شہید ہو چکا تھا, اس نے کہا جا, وہ بالکل آخری نفس تھا اس کا, آخری سانسیں تھی, کہا اس کو جا کر پلاؤ, جب یہاں آئے تو سب شہید ہو چکے. یہ ایثار کیوں تھا؟ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ ایثار کیوں تھا؟ یہ ایثار اس لیے تھا کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھتے تھے. بریر, حبیب, حبیب تو فقید ہے نا, جان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ جان غلام ہے, جان کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ جان حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فداکار ہیں. یہ جو شہداء کربلا کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں واقعاً اس مقام کو انسان در کر لے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا, بار بار آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, انی لعارف اہل بیت ابرا ولا اسکا ولا اطہرا من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی. سبحان اللہ, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب, اور پھر جب آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ گنج شہیدہ پر نگاہ کی, یا فرسان الحجا وہ ابطال الصفا, میرے شیروں کہاں ہو؟ سلام شہداء کربلا کی عظمت, سلام شہداء کربلا کی عظمت. اگر کیسا ولایت کے رشتے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو جوڑا ہے, مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ وہ جرأت مند افراد تھے کہ جنہوں نے امامت کی راہ میں استقامت کا مظاہرہ کیا. امام کے ایک صحابی کا بیٹا رے میں گرفتار ہو گیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے چند ایک لباس لے کر آئے جس کی قیمت بہت زیادہ تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ تم یہ لباس دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لو. بیٹا لخت جگر, نور نظر, باپ کی امید, جانتے ہیں باپ نے کیا کہا؟ ابن رسول اللہ, درندے ہمارے بدن کو کھا جائیں اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں. سلام ان شہداء کربلا کی عظمت پر چراغ بجھا دیا گیا, بیعت اٹھا لی گئی, عذر دے دیا گیا, کہہ دیا کہ تم میں سے اگر کوئی خجالت محسوس کر رہا ہے میرے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ چلے جاؤ, کہہ دینا ان کو بچا کر لائے. سلام اصحاب امام حسین کی عظمت پر. جب تک ایک مجاہد بھی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود رہا نا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان کارزار میں جنگ کے لیے اس انداز سے جانے نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے علامہ نقد کا ایک جملہ بیان کیا تھا نا کہ امام حسین کی آخر میں شہادت کیوں ہوئی. اب یہ حسین ابن علی کی کریمی دیکھیے, حسین کشتی نجات کے ناخدا ہے نا, بلکہ حسین خود کشتی نجات ہے. ایک ناخدا کشتی سے اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے, خطرات میں پھنس جائے, کب اترتا ہے؟ پہلے سب کو نجات کے ساحل پر پہنچا دیتا ہے, سب سے آخر میں اپنی نجات کا اہتمام کرتا ہے. لیکن یہ تو عام کشتی تھی نا آغا, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نجات خود ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا ہاتھ تھام کر سب کو نجات تک پہنچایا ہے, اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنی قربانی کو پیش کیا. گزری شب عاشور, آ گیا روز عاشور. طریقہ یہ ہے, جب بھی مجھے کہیں خمسہ یا عشرہ پڑھنا ہوتا ہے میں آخری شہادت امام حسین کی پڑھتا ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مناسبت نہ ہو تو سید الشہداء کی شہادت کو پڑھنے پہ ترجیح دی جائے,
کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے نا، انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. لا یذکرنی مومن الا استعبر، مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر آنسو بہاتے ہوئے. کئی معصوم فرما رہے ہیں، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے جب بھی تیرا کسی شے پر رونے کا دل چاہے، دل بھرائے، دل بھرائے، فابکی للحسین، میرے جد حسین کے لیے رویا کرو. گویا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہو کہ اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، میرا حسین، میرا مظلوم جد حقدار ہے کہ ان کی مصیبت پر آنسو بہایا جائے. کیوں؟ قد انہ ذبح کما یذبح الکفش، کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جائے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آپ مصائب میں سنتے ہیں نا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قصاب سے، قصاب تجھے معلوم ہے آداب کیا ہے جانور کو ذبح کرنے کے؟ کہ ابن رسول اللہ، مدینہ میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. امام نے کہا بیان کر. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. قصاب نے کہا کہ مولا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو پانی پلا دیا جاتا. امام تڑپ کر سوال کرتے کہ تو نے پانی پلا دیا؟ کہا مولا پانی پلا دیا. رک کرتے کربلا کہا ہے میرا پیاسا بابا. دوسرا ادب بیان کر. کہا مولا جس جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ چھری جس سے ذبح کیا جا رہی ہو وہ کند نہ ہو، تیز ہو. امام تڑپ جاتے، نہ جانے وہ کند خنجر یاد آ جائے. سوال کرتے تیسرا ادب بتا. کہا تیسرا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جیسے جانوروں کو نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے. امام واہ حسینہ کہہ کر روتے ہوں گے. کہا چوتھا ادب بیان کر. کہا مولا چوتھا ادب یہ ہے کہ جانور کو پشتے گردن سے ذبح کرنا درست نہیں ہے، شریعت مقدس اسلام میں اس مقام سے ذبح کیا جاتا ہے. امام طلب کر کربلا کی طرف رخ کرتے، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ قلت ناصرہ. کوئی مسافر آتا نا مدینے میں، وہ آ کر کہتا انا غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے اس کو جا کر، امام مہمان نواز، آئمہ معصومین علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہاتھ تھام کر اپنے گھر کی طرف لاتے، لاتے ہوئے پوچھتے اے غریب الوطن، یہ بتا کہ تو کیا سمجھتا ہے اگر اس حالت غربت میں تجھے موت آ جائے تو اہل مدینہ کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہا فرزند رسول خدا، مدینہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، رسول اللہ کی چھاؤں ہے، آپ کا گھر موجود ہے، مجھے اطمینان ہے کہ اگر اس حالت میں میں مر گیا نا تو بڑی شان سے مسلمان مجھے غسل و کفن دیں گے، بڑی شان سے میرا جنازہ اٹھائیں گے، بڑی شان سے بقیع میں دفن کریں گے. امام تڑپ کر کربلا کی طرف رخ کرتے، ہائے میرا غریب بابا، تین دن تک کربلا کی ریگزار پر بابا کا لاشا پڑا رہا، نہ یہ کہ کوئی دفن کرتا بلکہ گھوڑوں کی ڈاپوں سے لاشا. کون غربت حسین ابن علی کو درک کر سکتا ہے آغا؟ کہ جس مصیبت پر 40 دن آسمان میں خون برسایا ہو. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شہادت، امام سے بھی سوال ہوا تھا، مولا شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے آپ شہید پر روتے کیوں ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہم کیوں روتے ہیں. شہادت تو میراث ہے مگر پشتے گردن سے 13 ضربے مار کر شہید کرنا، سوکھے گلے کو اس بے دردی کے ساتھ جدا کرنا، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے تلواروں کے بار، یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے یہ تعبیر استعمال کی ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کی تھی. معذرت، میں آپ کے سامنے طویل روایت نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے سینے میں اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے. بس یہ سن لیجئے امام نے کیا کہا، یہ ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر تیرا کسی شے پر رونے کا دل چاہے تو میرے جد حسین ابن علی پر رویا کر. قد انہ ذبح کما یذبح الکفش، کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. مولا گوسفند کو پشتے گردن سے تو ذبح نہیں کیا جاتا، گوسفند کو کن خنجر سے تو ذبح نہیں کیا جاتا، گوسفند کو تو پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے. عجب نہیں جواب امام آئے، تمہیں کیا معلوم کربلا میں میرے جد حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی عید ایسے منایا کرتے تھے کہ گوسفند کو پال کر اپنے گھر میں پروان چڑھاتے تھے، جب ان کی عید کا دن آتا
تھا تو اس دشمن کے گرد حلقہ ڈال لیتے تھے. ارے کوئی اس پر تیر برساتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی نیزے کی یعنی چبوتا تھا. کربلا کے میدان میں میرے جتنے مظلوم حسین کو ایسے ہی شہید کیا گیا. کوئی تلوار چلاتا ہے, کوئی نیزے کی علی چبوتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تلوار کے وار لگاتا ہے. جب سلطان سے جدا ہونے کا مرحلہ آیا, حسین ابن علی پشت فرس سے خاک کی طرف آنے لگے. ایک مرتبہ جب امیر مختار نے ہرملا سے پوچھا تھا, اے ہرملا اپنے تیروں کو کہاں استعمال کیا, ہرملا نے جواب دیا, امیر پہلا تیر عباس کی آنکھ میں لگا, دوسرا تیر عباس کے مشکیزے میں لگا, تیسرا تیر اصغر کے گلے میں لگا. کہا چوتھے تیر کے بارے میں بتا. کہا امیر میری جان لے لے مگر چوتھے تیر کے بارے میں سوال نہ کر. امیر مختار نے اصرار کیا, بس ضرور تجھے بتانا ہوگا. یہ ملعون کہنے لگا, جب حسین ابن علی زخموں پر زخم کھا کر کبھی دائیں جانب جھکتے تھے کبھی بائیں جانب جھکتے تھے, میں نے تیر کو کمان میں جوڑا, اب جو تیر کو رہا کیا, تیر اتنا سنگین تھا حسین سے گھوڑے کی زین پر سملا نہ گیا. آج میں سفر زمین ہوئے, امام زمانہ فرماتے ہیں شمر آگے بڑھا وہ شمر و جال سلنا سر نے, تیرا ضربوں سے حسین ابن علی سر کربلا میں بلند ہوا. سید سجاد نے کہا السلام علیکم.
ماتم حسین